الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بہت مدھم رہے فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم رحمه الله. وعن صوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكه ما زوي لي منها. رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جامع القرآن کو اب کام کرتے ہوئے ایک سال سے قائد عرصہ ہو گیا. گزشتہ رمضان مبارک میں اس کا افتتاح ہوا تھا. دورہ ترجمہ قرآن جس کے لیے میں خود حاضر ہوا تھا اس مسجد میں ہوا. پھر یہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مہینے ایک جمعے کے لیے یہاں حاضر ہوتا رہوں گا. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن گمان غالب یہ ہے کہ شاید ایک سے زیادہ ناغا اس میں نہ ہوا ہو اور وہ بھی میرے کسی بیرونی سفر کی وجہ سے. ایک مرتبہ حیدرآباد نقل زیادہ ہوا تھا اور ایک مرتبہ ملائیشیا جانا ہوا تھا. شاید اس دوران میں کوئی ناغا ہوا ورنہ اب تک امکان میری کوشش نہیں رہی کہ میں پروگرام اس طریقے سے بناؤں کہ کوئی ناغا نہ ہو. اس سال بھی یہاں پر دورہ ترجمہ قرآن چاہے وہ کیسٹ کے ذریعے سے ہوا ہے لیکن بارہا پروگرام جو ہے منعقد ہوا. ان تمام جو بھی مسائل یہاں ہوئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جن لوگوں کی محنت کو اس میں دخل حاصل ہے, جنہوں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے, جنہوں نے انفاق مال کیا ہے, اپنا وقت خرچ کیا ہے اور تگ و دو کی ہے, ان سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس جامع مسجد کو بھی اور قرآن اکیڈمی کو بھی خیر کا, برکت کا, بھلائی کا ذریعہ بنائے. جہاں تک آج کی گفتگو کا تعلق ہے, پہلے تو مجھے یہ معذرت کرنی ہے کہ آج میری نظر سے جو اخباری اعلان گزرا ہے اس میں میرے خطاب کا وقت جو ہے وہ 11:30 دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے بعض حضرات اسی حساب سے آئے ہوں. اس سے پہلے غالباً جو اعلانات چھپے ہیں وہ زیادہ صحیح تھے. ہمارا یہاں پر اجتماع شروع ہو جاتا ہے 11:30 بجے, لیکن آدھے گھنٹے کا ایک بیان ہوتا ہے جو میرے نوجوان ساتھیوں میں سے کوئی سے ساتھی عام طور پر عبد الرحمان یا پھر نوید صاحب بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. ایک ہمارے بزرگ ساتھی ہیں بھائی عبد الخالق صاحب, وہ بھی کچھ خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ میری گفتگو کا وقت یہی معین ہے جس پر یہ گفتگو صرف 5 منٹ کی تاخیر سے شروع ہو گئی ہے. بارہ دن اگر آپ کو بھی مغالطہ ہوا ہو اور اس کی وجہ سے انہیں اپنے دل میں کچھ شکایت محسوس ہو رہی ہو, میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اور جن حضرات نے وہ آج کی میری گفتگو کا جو اخباری اعلان ہے وہ پڑھا ہے اور جو حضرات رات کے ہمارے اجتماع میں تھے, ان کے علم میں ہے کہ مجھے آج 4 سوالات کے جواب دینے ہیں. اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو نئی ہوں, بلکہ مختلف مواقع پر مختلف حصے اس گفتگو کے آپ حضرات کے سامنے آتے رہے. آج میری کوشش ہوگی کہ جیسے رات میں نے اپنی گفتگو میں اپنے بہت سے پرانے سبق تازہ کیے, انہیں جمع کیا ہے گفتگو میں, ہاں باتیں وہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے فصل میں قرآن مجید خود اپنے آپ کو کہتا ہے ذکر تذکرہ یاد دہانی، ایک ہی بات ہے جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں سورہ فاتحہ یاد دہانی کے لیے، اقمِ الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو در حقیقت یہ جو جمعے کا نظام ہے یہ بھی تذکیر کے لیے ہے، تذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ داروغہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیں یا لوگوں کے ارادوں کو بدل دیں، یہ تو خود ان کے اپنے ارادے پر ان کی اپنی نیت پر منحصر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تحصیل پر اس کا دار و مدار ہے. اسی طرح فذکر کما ان نفعات ذکر، آپ تذکیر کرتے رہیے، اس میں کچھ تو فائدہ ہوگا، تو یذکر من یخشا، جس کے دل میں کچھ بھی خشیت ہوگی اللہ کی اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے جذبات کے اندر اثر نوع تازگی پیدا ہو جائے گی. تو اصل میں تو تذکیر جو ہے وہی ہمارا مقصد ہے اجتماعات جمعہ کا. تو جیسے رات میں نے بہت سے پرانے اسباق کو جمع کیا ہے گفتگو میں تذکیر کے لیے، اسی طرح آج بھی بہت سی باتیں جو علیحدہ علیحدہ مختلف موضوعات عنوانات کے تحت زیر بحث آتی رہی ہیں انہیں کوشش کر رہا ہوں یکجا کر کے، اور امکانی حد تک کوشش کروں گا اس میں جذباتی انداز نہ ہو، خطابت کا رنگ نہ ہو، بلکہ یہ کہ سمجھانے کے انداز میں گنتی کر کے باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ بھی اٹھیں، تو پھر اگر جائزہ لینا چاہیں تو اپنی انگلیوں سے گن کر اپنے ان مقبول جو نکات ہیں انہیں تازہ کر سکیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس سوال میں ایک حقیقت مضمر ہے اس کے پس منظر کے طور پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہو. 100 کروڑ سے زیادہ 125 کروڑ کے لگ بھگ ہونے کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ جس شے کا نام عزت اور وقار ہے وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں. یہ اس طرح کی ایک حقیقت ہے رائٹنگ آن دی وال کے مانند، جیسے کہ دیوار کا رشتہ دیوار ہو، اس پر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری تقدیروں کے فیصلے بالا ہی بالا ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتا نہیں کہ تمہاری مرضی کیا ہے اور تمہاری پسند و ناپسند کیا ہے. اس اعتبار سے بین الاقوامی معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، گویا کہ آج ہم دنیاوی اعتبار سے ذلیل و خوار ہے. لیکن کیوں ہے؟ اور اس کا جواب بھی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنا فلسفہ بیان کرے، اپنا صغرا کبرا جوڑے، اپنی منطق جو ہے اس کی صلاحیت کو بروئے کار لائے. اور میں نے یہ عرض کیا ہے اس اعلان میں، آپ نے کہا ہوگا کہ ازرو قرآن اور ازرو حدیث یہ دو آنکھیں ہیں ہماری جن سے ہمیں حقائق کو دیکھنا، ان دونوں آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، ان سوالات کا جواب کیا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب بھی مجھے 3 درجوں میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. جیسے قرآن حکیم میں آیت وارد ہوئی آخری پارے میں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لازماً چڑھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، لیکن درجہ بدرجہ، ایک دم نہیں، چھلانگ مار کر نہیں. اسی طرح جب کبھی تجزیہ کرنا مقصود ہو تو اس میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ گہرائی میں انسان اترتا ہے، ایک حقیقت منکشف ہوتی ہے پھر مزید غور کرتا ہے، دوسری حقیقت منکشف ہوتی ہے مزید غور کرتا ہے، تیسری حقیقت منکشف ہوتی ہے. اسی طرح سے اس سوال کے 3 جوابات ہیں، جو حقیقت میں تو ایک ہے لیکن یہ کہ گہرائی کے اعتبار سے ان میں فرق و تفاوت ہے. پہلا جواب ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں بیان ہوا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب اور شریعت اور قانون خداوندی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کما جزا میں یفل ذالک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کرے گا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت اور خاری کے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں. اب کس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کیجئے، امت مسلمہ کی عظیم اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی عملی سروکار رہا ہی نہیں، نماز روزے سے بھی فارغ ہے،
اور کس کی سن کا کوئی تعلق ہوگا. بہت بڑی تعداد اکثریت تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہے. لیکن جو لوگ دیندار ہیں سب سے زیادہ افسوسناک معاملہ ان کا ہے, جن کو ادعا بھی ہے دعویٰ بھی ہے, جن کو یہ زوم بھی ہے کہ وہ دیندار ہے, دین پر عمل کرتے ہیں. در حقیقت یہ آیت ان کی دینداری کا پردہ کیا کر رہی ہے, اس کی حقیقت بیان کر رہی ہے کہ وہ کل دین پر عمل پیرا نہیں ہے. انہوں نے دین کے ایک حصے کو اختیار کیا ہے اور ایک کو ترک کر دیا ہے, کسی دلیل سے کیا ہو, مجبوری کی دلیل ہو, معذرت ہو, کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانہ تلاش کیا گیا ہو, کوئی بھی ہو, لیکن بالفعل جسے آپ انگریزی میں کہتے ڈیفیکٹ ریمینز, جو حقیقت واقعی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ایک حصے پر عمل ہے دوسرے حصے پر نہیں, گویا کہ ایک حصہ قابل قبول ہے دوسرا حصہ رد کر دیا گیا. اب تو بنون بباز الکتاب و تکفرون بباز, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرے ہیں, سودی کاروبار بھی ہے, کیا کریں اس کے بغیر تو گزارا نہیں. گویا کہ ایک ڈرافٹ لے کر بڑے بڑے کاروبار کرنا تو شاید فرض عین ہو, اس کے بغیر تو شاید انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ جواب نہیں کر ہی نہیں سکے گا, آخرت کی عدالت میں اس کے پاس تو حضور ہوگا ہی نہیں. کیا کریں گے رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے, اب یہ حالات ہیں, یہ معاملات ہیں, گویا کہ بے پردگی آخر کیا کرے, آخر اسی معاشرے میں سانس لینا ہے, آخر یہی رشتے ناطے کرنے ہیں, اسی معاشرے میں انہیں برادریوں کے اندر ہمیں رہنا ہے, بسنا ہے, یہ سارے عذرات. لیکن پھر وہ عرض کر رہا ہوں ڈیفیکٹ میں نتیجہ کیا ہے کہ دین کا ایک حصہ سر آنکھوں پر, ایک حصہ پاؤں تلے رونگ لیا, یہ ہے جس کی سزا ہے آج جو ہمیں مل رہی ہے, اور اس سے زیادہ سری الفاظ ہو نہیں سکتے. الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, خاری, ذلت, اور باقی یہ کہ آخرت کا معاملہ تو خیر ہم نے اپنے ذہنوں سے اوجھل کیا ہوا ہی ہے, اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر, خدا جانے جب آئے گا دیکھا جائے گا. جیسے کہ ابھی عزیز مسیح الرحمان کہہ رہے تھے ہماری امانی ہے, آخر کچھ بھی ہے, تیرے محبوب کی امت میں ہے اور ہم فلاں کے نام لیوا ہیں, فلاں سے وابستہ ہیں, لہذا یہ کہ ہمارے لیے تو وہاں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا, اس کی فکر چھوڑو, یہاں کی جو ہے نبیڑو, یہ تو ہمارے طرز عمل کا تجزیہ ہے. ورنہ واقعہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ جو حصہ ہے آخری, وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے. کیوں کہا شدید ترین؟ اشد اس لیے کہ جو کھلم کھلا کافر ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ بڑا مجرم ہے جو مدعی ہو ایمان کا, اور طرز عمل اس کا وہ ہو جو کافروں کا ہے, کردار اس کا وہ ہو جو کافروں کا ہے, بلکہ اس سے بھی پستر ہو, تو معلوم ہوا کہ وہ تو در حقیقت ان سے بھی کہیں زیادہ قابل مذمت ہے. تو آفا تو میں نون بباز الکتاب و تک فرون بباز سما جگا میل ضال قبل کو ملا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے. تم اپنے آپ کو دھوکہ دے لو, لوگوں کو دھوکہ دے دو, لوگوں کی زبانیں بند کر دو, عذرات لنگ تراش لو, فلسفے بیان کر کے لوگوں کو خاموش کر دو, لیکن بہرحال اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما اللہ بغافل عما تعملون, یہ تو گویا کہ سب سے صحیح جواب ہو گیا اس سوال کا کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اب ذرا اس سے نیچے اتریے, اب سوال یہ سامنے آئے گا کہ ایسا کیوں ہے, پورے دین پر عمل کیوں نہیں, آخر وجہ کیا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بھی سبب ہوگا, کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان چھوٹے چھوٹے عذرات کو اپنے سامنے رکھ کر اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا. کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا, کوئی وجہ ہوگی اس کی, کوئی نہ کوئی علت ہے. تو تشخیص کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس علت کی بھی پورے طور پر تعین کی جائے, وہ بیماری کیا ہے, وہ روگ کیا ہے. اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کا یہ ٹکڑا آپ کو سنایا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہیں, دل شکستہ نہ ہو, ملول و غمگین نہ ہو, تم ہی سب سے بلند و بالا رہو گے. میں خاص طور سے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, آلون, آلون جمع ہے آلہ کی, آلہ جیسے اشد جو ہے افضل التفضیل کا صیغہ ہے, آلہ سب سے بلند, سب سے اونچا, تم ہی سب سے برتر ہوگے, سب سے بالا ہوگے, سب سے اونچے رہو گے, ان کن تم مومنین, بشرطے کہ تم مومن ہوئے. یہ آیت بھی گویا کہ اسی سوال کا جواب دے رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ اس سے ذرا ایک گہری سطح پر جا کر تجزیہ کر رہی ہے, تشخیص بیان کر رہی ہے. معلوم ہوا کہ ہماری یہ بے عملی یا بد عملی یا دو عملی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایمان نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مومن سمجھ کر. ہمارے پاس ایمان کے نام سے جو شے ہے وہ موروثی عقیدہ ہے، وہ ایک نسلی عقائد ہے، وہ والدین سے منتقل ہو گئے ہیں، والدین کو دادا دادی سے منتقل ہو گئے تھے، نانا نانی سے منتقل ہو گئے تھے. وہ کوئی کنوکشن نہیں ہے، وہ کوئی یقین والا ایمان نہیں ہے، وہ کوئی ذاتی یقین والی بات نہیں. ذاتی یقین والی بات ہو تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. بہت کم تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، ایسے ہوتے ہیں مریض لوگ، جیسے فالج کا مریض ہے، پڑا ہوا ہے، دیکھنے والے کو نظر آتا ہے ہاتھ پاؤں صحیح ہے لیکن ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ مریض ہے، فالج کا مریض ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں انتہائی کمزور قوت ارادی کے لوگ، ان کے اندر وہ قوت ارادی نہیں ہے، چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن ہمت نہیں ہے، کر نہیں پاتے. لیکن اس قسم کے مریض لوگ جو ہیں نفسیاتی اعتبار سے مفلوج لوگ، ایک جسمانی اعتبار سے مفلوج ہوئے اور ایک نفسیاتی اعتبار سے مفلوج لوگ، ان کو علیحدہ رکھ دیجئے. تو عام انسان جو صحت مند انسان ہے ان کا معاملہ یہی ہوگا کہ جو ان کا یقین ہے وہی ان کا عمل ہوگا، جس چیز پر کنوکشن ہے اسی کے مطابق ان کا رویہ ہوگا، ان کا طرز عمل ہوگا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ یقین والا ایمان نہیں ہے، صرف اقرار باللسان والا ایمان ہے، صرف ایک موروثی عقیدہ ہے، صرف ایک نسلی عقائد ہے کہ جو ہمیں منتقل ہوئے ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں بس. اللہ اللہ اکبر صلی اللہ. اگر کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، قرآن مجید میں جو یہ مشرکین تھے انہوں نے جو معبودان باطل تراش لیے تھے، قرآن بار بار ان پر ایک بڑے ایک لطیف انداز میں اور تعریف کے انداز میں تذکرہ کرتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ کچھ نام ہیں جو تم نے گھر لیے ہیں تم نے تمہارے آبا و اجداد، ان کی کوئی حقیقت نہیں. بدقسمتی سے ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ حقیقت ہے، لیکن ہمارا ماننا ان کا اسی طور سے ہے جیسے کہ وہ چند نام ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. مجھے وہ دعا یاد آ رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی دعاؤں میں سے، رات کی آپ کی دعاؤں میں بڑی عظیم دعا ہے، اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیهن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیهن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد، انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق والقرآن حق. یہ جو گردان ہے اس دعا کے اندر، اے اللہ تو برحق ہے، تیری کتاب برحق ہے، تیرے فرشتے برحق ہے، قیامت کی گھڑی برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، محمد برحق ہے، قرآن برحق ہے، یہ تمام چیزیں برحق ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو ذہنی رابطہ ہے وہ کس معنی میں نہیں ہے کہ ہم انہیں برحق سمجھتے ہوں، بلکہ ہمارے لیے چند نام ہے جو ہمیں آج ہمارے والدین نے سکھا دیے، اس سے زیادہ کی حقیقت نہیں. اگر ہوتی تو یہ طرز عمل کی نہ ہوتا، یہ صورت ہمارے عمل کی نہ ہوتی. تو معلوم ہوا کہ دوسرے درجے میں جب ہم آئے گہرائی میں تو اصل کمی کہاں ہے، پانی کہاں بھر رہا ہے، وہ ہے ایمان. ایمان کی کمی ہے، ایمان کا اسمحلال ہے، ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے، ایمان صرف چند اسماء کو مان لینے کے نام کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، ایمان صرف ایک موروثی عقیدہ بن چکا ہے. یہ ہے گویا کہ دوسرے درجے میں تشویش کا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ تیسرا درجہ اب آنا چاہیے، یہ ایمان کہاں گیا؟ آخر ایمان کی دولت صحابہ کرام کے پاس تھی، ایمان منتقل ہوا ہے، نسل بعد نسل بھی آیا ہے، ایمان کی بڑی بڑی مثالیں جو ہیں ہمارے اسلاف میں رہی ہیں، یہ کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا، ایمان سے تعلق منتقل کیوں ہوا، یہ حقیقت کیوں نہ رہا، یہ صرف ایک موروثی عقیدہ کیوں بن گیا؟ اس کا جواب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور وہ جس کو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا اپنی صحیح میں، حضرت عمر جو کہ فقہائے صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے چوٹی کے سب سے، ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاتھ امت میں دوسرے درجے میں حضرت عمر ہے، لیکن یہ کہ ویسے بھی جیسے کہ صحابہ میں بھی مختلف مزاج کے لوگ تھے، فقرائے صحابہ یہ بھی ایک خاص طرح کے مزاج کے لوگ تھے، فقہائے صحابہ یہ اپنا ایک مزاج تھے، تو فقہائے صحابہ میں جو چوٹی کے ہیں حضرت عمر بھی، ان کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کی بدولت اس کو چھوڑنے کی وجہ سے گرا دے گا. معلوم ہوا کہ ایمان سے ہمارا رشتہ کمزور اس لیے ہوا کہ قرآن سے تعلق منقطع ہو گیا. میں اپنے تجزیے میں اسی حد تک رک جانا چاہتا ہوں, ورنہ تجزیہ اس سے آگے کا بھی ہے. میں صرف اشارہ کر دوں گا, ایک زمانے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مقبول نے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا تھا جو قرآن کانفرنس میں پڑھا گیا تھا, نصاب میں شائع بھی ہوا تھا, کہ قرآن بند کیوں ہو گیا, قرآن سے امت کا تعلق کیوں منقطع ہوا, اسے صرف ایک کتاب مقدس کیوں بنا دیا گیا. آخر اس کے بھی اسباب ہونے چاہیے, کون ہے اصل مجرم. تو اصل میں مجرم ہے در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے ملوکیت کی بنیاد ڈالی اس امت کے اندر, جنہوں نے سرمایہ داری کی بنیاد ڈالی اس امت کے اندر. وہ دو لعنتیں کہ جن کا قلع کما کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے فرمایا حلق کسرا ولا کسرا بابا. لیکن جب یہ کہ وہ ملوکیت بھی دوبارہ آ گئی, ملوکیت کی ٹانگیں ہیں جن پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے, وہ ہے جاگیرداری, وہ جاگیرداری بھی دوبارہ آ گئی, سرمایہ داری بھی دوبارہ آ گئی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بن جائے مومن کا دین. تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی, قرآن کو بند کر دو, قرآن کو صرف کتاب مقدس بنا دو, قرآن کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بن جائے اور یا ایصال ثواب کا آلہ بن جائے. اس سے آگے قرآن کے پڑھنے میں انکرج نہ کرو اس امت کو, اس لیے کہ لوگوں کی زبانیں کھل جائیں گی, لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, وہ ہماری حقیقتوں کو دیکھ لیں گے. وہ نظام جو ہے غلط ہے, وہ نظام کی غلطی اور اس کا باطل ہونا ان پر منکشف ہو جائے گا, وہ ہمارے خلاف بغاوت میں کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہے, مست رکھو ذکر و شکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, کہیں قرآن نہ پڑھ لینا. اور بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بھی ایک بہت بڑی تحریک جو حالانکہ بعض اعتبارات سے بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن افسوس کہ اس نقطہ نظر کو بڑی پختگی کے ساتھ اس امت کے اندر دوبارہ راسخ کر رہی ہے. قرآن مت پڑھو, قرآن کا صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنا, باقی تمہیں کوئی فتویٰ لینا ہو علماء سے جا کر لے لو, وہ تمہیں بتا دیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا حلال ہے کیا حرام. تم ترجمہ پڑھو گے, عربی سیکھو گے, سو طرح کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہو جائیں گے. عافیت اسی میں ہے کہ قرآن کو تو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بناؤ, باقی جو کچھ ہے رہنمائی لینی ہے عملی وہ علماء سے جا کے فتویٰ لے لو. یہ ضمنی طور پر میں نے بات عرض کی ہے, لیکن یہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں. میں اصلاً اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں تین باتوں تک محدود. پہلی بات, کیوں دلیل و خوار ہے؟ اس لیے کہ دین پر یا تو ہمارا عمل نہیں, اگر ہے بھی تو جزوی ہے, کلی نہیں, پورے دین پر عمل نہیں, نہ انفرادی سطح پر ہے نہ اجتماعی سطح پر ہے. اجتماعی سطح پر تو خرچے میں سے ہے ہی نہیں, پوری دنیا میں ایک انچ زمین نہیں جس کو ہم دکھا سکیں کہ یہاں اللہ کا دین پورا کا پورا ناقص ہے, پورا قائم. انفرادی سطح پر بڑے سے بڑے دیندار کی زندگی کا تجزیہ کر لیجیے, نظر یہ آئے گا کہ وہ بھی دین کے ایک جز پر عمل پہ رہا ہے کوئی فرق. ایسا کیوں ہے؟ کہ وہ کنوکشن والا ایمان نہیں, انتم العلون انکم تؤمنون, یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. یہ کیوں ہے؟ قرآن سے دوری. اب یہی سے جب آپ نیچے اترے ہیں درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی, تو چڑھیے بھی یہی سے. حل کیا ہوگا؟ حل بھی یہی ہوگا, سب سے پہلے یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق دوبارہ استوار کیا جائے. رجوع الی القرآن, رجوع کرو قرآن کی طرف, بیک ٹو قرآن کال, لوٹو قرآن کی طرف, پڑھو قرآن کو, سمجھو قرآن کو, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو, جس پر رات میں تقریر کر چکا ہوں دو گھنٹے کی. اس میں آخری جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو سنائی تھی جو حضرات بھی شریف تھے, یا علی القرآن لا تتوسد القرآن وتلوه حق تلاوته فی آناء اللیل والنهار وابصوه وتغنوه وتدبروا فیه لعلکم تفلحون. اے قرآن والو, قرآن کو صرف اپنا سہارا نہ بنا لینا, اسے تکیہ نہ بنا لینا, اسے پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا, اسے صرف اپنے لیے ایک کنسولیشن, ذہنی سہارا نہ بنا لینا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, بلکہ تمہیں کچھ اور کرنا ہے. اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے, پھر یہ کہ اس کو پھیلاؤ چاہ دانگے عالم کو, اس کے نور سے منور کرو, پھر یہ کہ اسی کی بنیاد پر غنی بن جاؤ. تغنوا ہو کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, ایک تو یہ خوش الحانی سے پڑھو, اگر تمہارے اندر حسن سماعت کا کوئی ذوق ہے تو قراءت قرآن جو ہے اچھی قراءت سے اس ذوق کی تسکین حاصل کرو, اچھے قاری سے قرآن سنو تاکہ وہ تمہارے اندر حسن سماعت اور ذوق سماعت اگر ہے اس کو تسکین حاصل کرو. خود بھی اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے, اچھا لہن دیا ہے, تو حضور نے فرمایا زین القرآن اب اصوات کو, اپنی آوازوں کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے قرآن کو مزین کرو. قرآن میں ملکوتی غناح ہے، ڈیوائن میوزک ہے، اس کو برنگ اباؤٹ کرو، اسے ظاہر کرو اپنی آوازوں کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو لہن عطا کیا تھا، لہن داؤدی مشہور ہے، ضرب المثل ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے تغنا ہو، اس کی بنا پر اپنے آپ کو غنی سمجھو، مستغنی ہو جاؤ بقیہ پوری دنیا سے، اس وجہ سے کہ قرآن جیسی دولت میرے پاس ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور انسان کو دیکھ کر جس کے پاس دولت کے انبار ہو، جسے کوئی دنیاوی حیثیت و وجاہت حاصل ہو، تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے. اگر تمہیں یہ احساس ہوا ہے جبکہ تم حامل قرآن ہو، تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کو ان چیزوں سے کم وزن دیا ہے، ان سے کم اہمیت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا. یہی بات ہے، وقت بہت کم ہے، ورنہ قرآن مجید میں سورہ ہجر کی اختتامی آیات جو ہیں، جن میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذاتی سطح پر کچھ گفتگو ہے، اور بڑے نفسیاتی اعتبار سے بڑے باریک مسائل جو ذرا بحث آئے، اسی میں فرمایا گیا ہے نبی ولقد آتینا کا سبا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. اے نبی، ان لوگوں کو جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، دنیاوی ساز و سامان، مال و متاع، یہ ولید بن مغیرہ کی دولت، اس کے انبار، اس کی جائیدادیں، آپ کی نگاہ کبھی ادھر نہ اٹھے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو جتنی بڑی دولت دی ہے یہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ولقد آتینا کا سبا من المثانی والقرآن العظیم، آپ کو تو ہم نے سبا من المثانی عطا کیے ہیں، قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس سے بڑی تو کوئی دولت نہیں. ولید بن مغیرہ کیا، اس سے بڑے سردار، فرعون کی سی بادشاہی، نمرود کی سی بادشاہی، قارون کا سا خزانہ، کوئی سب ہیچ ہے اس قرآن کی دولت کے مقابلے میں. تغل نو ہو، اس سے اپنے آپ کو غنی سمجھو. اور آخری بات فرمائی، وہ تدبر فی ہے لال لکم تفلحون، غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت، لوگوں کو متوجہ کرنا. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ قرآن منبع اور سرچشمہ ہے شعوری ایمان کا. میں نے لفظ کا اضافہ کیا شعوری ایمان، جو آدمی کے فکر اور سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ایمان ہیں. ایک جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، وہ بھی فیتھ ہوتا ہے، اندھا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ ہے بس میں مانتا ہوں. اس بلائنڈ فیتھ میں بھی انٹینسٹی ہو سکتی ہے، گہرائی ہو سکتی ہے. بلائنڈ فیتھ میں بھی بڑی طاقت ہے، اگر وہ حقیقی فیتھ ہے، یقین ہے، تو چاہے وہ بلائنڈ ہے، چاہے وہ فکر کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اس کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، چاہے اس کے لیے کوئی عقلی اور کوئی منطقی بنیاد انسان کے پاس نہیں ہے، تب بھی اگر وہ فیتھ ہے فی الواقع، اور اس کی انٹینسٹی ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس میں شدت ہے، تو بلائنڈ فیتھ بھی دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایمان کو بلائنڈ فیتھ کے درجے میں رکھیں. جن لوگوں کی صلاحیت اس سے مالا کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے مالا یوجر کو کل ہو، لا یوجر کو کل ہو. اگر بلائنڈ فیتھ کے درجے میں بھی ایمان حاصل ہو جائے، لیکن ہو وہ فیتھ، ہو وہ کنوکشن، ہو وہ یقین، تو بہت بڑی دولت ہے. لیکن اصل میں دنیا کی تقدیر وہ بدل سکتے ہیں لوگ کہ جن کے اندر بلائنڈ فیتھ نہیں بلکہ ایمان ہو، اعلیٰ وجیل بصیرت ایمان، جس کو سورہ یوسف میں کہلوایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. لوگوں، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، میں کہیں اندھیرے کے اندر جو ہے نہ خود کھڑا ہوں نہ تمہیں بلا رہا ہوں، بلکہ بالا وچل بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ جس شے کی طرح میں دعوت دے رہا ہوں، میں پوری بصیرت کے ساتھ اس پر یقین رکھتا ہوں. اور نہ صرف میں، آپ کہہ سکتے ہیں نبی کا تو معاملہ ہی اور ہے، اس کو تو مشاہدات کرا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے تو ایمان ایمان بالغیب نہیں ہوتا بلکہ وہ ایمان بالشہادہ ہو جاتا ہے، وہ تو فرشتے کو دیکھتا ہے، اس سے تو جنت اور دوزخ جو ہے اس کا مشاہدہ کرایا گیا ہے. لیکن یہاں فرمایا وہ من اتبعنی، اور میرا جو اتباع کر رہے ہیں، جو میرے اصل ساتھی ہیں، جو میرے اصل دست و بازو ہیں، وہ ہیں جو اعلیٰ وجہ البصیرت اس راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر بلا رہے ہیں تمہیں تو اعلیٰ وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. یہ جو اعلیٰ وجہ البصیرت ایمان ہے، جس کے لیے جدید اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں شعوری ایمان، جو کنوکشن، جو فکر کی ہم آہنگی کے ساتھ، وہ جو انسان کی سوچ کے ساتھ اس کی کامل مطابقت ہو، وہ اعلیٰ وجہ البصیرت ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں. یہ اگر پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے انفرادی زندگی کے اندر نقشہ بدل جائے. تو بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شبد جہاں دیگر شبد. دو جملوں میں اقبال نے عظیم حقیقت بیان کر دی. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، کسی کی جان کے اندر، کسی کی روح کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، کسی کے قلب پر اترتا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ذرا کشاہ راضی نہ صاحب کشاف، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، اس کی اقدار بدل گئی، ویلیوز تبدیل ہو گئی. پہلے زندگی جو ہے وہ عزیز ترین شے تھی، اب شہادت کی موت سب سے بڑی آرزو ہے. کہاں سے کہاں؟ یہ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامیوں سے جب مقابلے ہو رہے تھے رومیوں سے، کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں، اچھی طرح سمجھ لو میرے مقابلے میں آنے سے پہلے، اچھی طرح غور کر لو، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے. ان کا مقابلہ کیسے کرو ایسے آدمی سے؟ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اس کے لیے ناکامی کا کیا سوال، نا امیدی کا کیا سوال؟ جس کی سب سے بڑی امید جو ہے وہ موت کے ساتھ وابستہ، نشان مرد مومن بات ہو تو مر جائے تبسو مر لگے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شے یہ ہے، اندر ایمان اتر جائے اندر انقلاب آ جائے گا. کیسے ممکن ہے پھر اس کی زندگی کے اندر دو عملی رہ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں اب منافقت کا تناقض رہ جائے؟ ہاں دو عملی رہے گی ایک درجے میں، وہ میں عرض کر دوں یہیں پر، اور اس کو میں نے رات بھی بیان کیا تھا. اصل میں میری رات کی گفتگو اور یہ گفتگو دونوں باہم ملی ہوئی ہیں. ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، کل میں نے زیادہ تفصیل سے ایک پہیہ بیان کیا تھا، آج دوسرے پہیے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے آج آپ کو اللہ تعالیٰ وہ یقین والے ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی زندگی کی حد تک تو دین پر پورا عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سودی کاروبار بھی آپ نے چھوڑ دیا چاہے پاپا آ جائے، آپ نے گھر میں اپنا پردہ جو ہے شرعی وہ بھی نافذ کر دیا چاہے معاشرے سے آپ کٹ گئے، آؤٹ کاسٹ ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن بہرحال قرآن مجید کے سارے قوانین کو نافذ کرنا تو آپ کے بس میں نہیں، آپ توڑ کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے، آپ جانی کو سنسار تو نہیں کر سکتے، وہ تو جب تک نظام نہ بدلے گا اس وقت تک آپ اختیار میں نہیں. تو یہ جو کمی رہ جاتی ہے بندہ مومن کے قرآن پر عمل کرنے میں، یہ میں نے اپنے اس کتاب کے میں بھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں بڑی کلیئر بحث کی، اس کمی کی تلافی ہوتی ہے، اس کثر کا جبر ہوتا ہے. اس کمی کی تلافی ہوتی کس بات سے؟ کہ انسان اس ماحول میں پاؤں پھیلانے کی کوشش نہ کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جو قوت، جو توانائی، جو صلاحیت دی ہے اسے مسلسل صرف کرے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد. جب وہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں ہمتل لگا ہوا ہے تو یہ اس کی انویسٹمنٹ، یہ اس کے وقت اور اپنی صلاحیت اور قوتوں کا جو صرف ہو رہا ہے اس کام کے لیے، یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا، یہ گویا کہ کفارہ بن جائے گا. تو کمی اس کے اندر ہے، اس اعتبار سے وہ ایسے ماحول میں سانس لے رہا ہے جس ماحول میں کہ اللہ کا دین ایک کل کی حیثیت سے نافذ نہیں. یہ گویا کہ اس کی تلافی ہے، اس کی سوا کوئی شکل نہیں. میں تو ایک اور انداز میں بات سمجھایا کرتا ہوں، آج بھی چونکہ دیر منتقل ہو گیا بیان کر کے، اس لیے کہ حلال حرام کی بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہے، یہ حلال یہ حرام. میں اسے یوں بیان کیا کرتا ہوں، دیکھو حلال اور حرام کے کئی درجے ہیں. ایک حرام خوری تو یہ ہے کہ سسور کا گوشت کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ تو حرام خور ہے، نجس شے کھا رہا ہے، حرام ہے سریعن. ایک حرام خوری یہ کہ کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، لیکن اس نے کسی کی جیب کاٹی تھی اس سے خریدا ہے جا کر، یا کہیں چوری کی تھی اس سے خریدا ہے. بظاہر تو وہ بالکل حلال اور طیب کسائی سے لے کر آیا ہے، وہ گوشت بڑا عمدہ ہے، صاف ہے، یا یہ بکرا لا کے خود ذبح کیا ہے، اس میں بھی کوئی کسر نہیں رہ گئی، لیکن یہ کہ وہ ہے تو حرام کے مال سے خریدا ہوا، وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ اس لیول سے آپ ذرا نیچے اتریے. آخری درجہ حرام کا یہ ہے، اس ماحول میں سانس لینا بھی حرام ہے اس میں اللہ کا دین کل کی حیثیت سے نافذ نہیں، الا یہ کہ آپ اپنا تن من دھن اس ماحول کو بدلنے میں لگا لیں، ورنہ باقی آپ کی یہ پوری جو ہے یہ حلال یہ حرام اور یہ فلاں اور یہ مکروہ، یہ ساری بحثیں سپرفیشل ہیں، ریلیونٹ ہے. آپ اس ماحول کا جز ہیں، اسی کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں، اسی کی سہولتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اس ماحول پر اللہ کا دین نافذ نہیں، جو حرام پر قائم ہے، جو اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر قائم ہے، اس میں آپ شریک ہیں. اس اعتبار سے جب تک کہ اس کا کفارہ مسلسل ادا نہ کر رہے ہیں، اور کفارہ کیا ہے کہ یہاں جمنے کی، پاؤں پھیلانے کی، پھلنے کی، پھولنے کی فکر نہ کیجئے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے، امکانی حد تک انسان اس کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو تو کفارہ ہو گیا، ورنہ تو یہ کہ سانس لینا بھی حرام ہے. بہرحال پہلا درجہ دعوت نزول القرآن، پہلا اس کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو آمادہ کرو قرآن سمجھنے اور پڑھنے پر. اس سے ایمان حاصل ہوگا، افراد کے اندر تبدیلی آئے گی، لازمن آئے گی، ممکن نہیں. قرآن ایسی حقیر شے نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن ایسی بیکار شے نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن ایسی غیر مؤثر شے نہیں ہے، اس نے لوگوں کے اندر آگ بھر دی تھی، اس نے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی شے، یہ پروسیس کر لینے والی شے. آپ اس کے قریب آئیے تو صحیح. جیسے ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، آپ جب تک اس میگنیٹک فیلڈ سے دور رہیں گے بات اور ہے، ذرا کچھ میگنیٹک فیلڈ کے اندر آ گئے تو میگنیٹ تو کھینچ لے گا آپ کو. وہ میگنیٹ میگنیٹ ہی نہیں جو کھینچ نہ سکے. لیکن یہ کہ آپ نے دور رکھا ہوا ہو ہے تو سیف ڈسٹینس اپنے آپ کو برقرار رکھا ہوا تو بات دوسری ہے. قرآن کے ساتھ آپ کا تعارف ہو، قرآن کے ساتھ قرب ہو، وہ قرآن کھینچ لے گا. پھر تو بالکل وہی بات ہوگی جو سورہ سورہ میں آئی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا. تو قرآن مجید تو کھینچ لینے والی شخص. تیسرے درجے میں تیسری سیڑھی جو ہے بلند، وہ یہ کہ یہ لوگ جن کے اندر قرآن سرایت کر جائے، یہ لوگ کہ جن کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، یہ لوگ کہ جو اپنی انفرادی زندگیوں میں دین پر کاربند ہو گئے ہو، اب یہ جمع ہو، جڑے، ایک جماعت بنے، ایک قوت بنے، حزب اللہ کی شکل اختیار کریں، اور جہاد کے مراحل سے گزر کر، اور جان اور مال کی قربانیاں دے کر، اور ساری بازیاں کھیل کر، اس کل کی حیثیت سے دین کو کہیں سے نافذ کر دیں. کوئی خطہ ارضی تو ہو جس میں ہم یہ کہہ سکیں یہاں دین کل کا کل نافذ. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جبکہ یہ کہا جا سکے یہاں دو عملی نہیں ہے، یہاں جزوی دین نہیں ہے، یہاں صرف مسجدوں میں اللہ کی پرستش نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پارلیمنٹ میں بھی اللہ کی حاکمیت مانی جاتی، یہاں صرف مساجد ہی میں تکبیر نہیں ہوتی، یہاں سپریم کورٹ میں بھی اللہ کا فرمان فائنل ہے، آخری ہے. فَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرق ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو باغی ہیں اللہ کے. یہ تین سٹیپ ہوئے، پھر نوٹ کر لیجئے، تشخیص بھی تین درجے میں تھی، تجویز بھی تین درجے میں ہے. درجہ بدرجہ نیچے اترے تھے، اور درجہ بدرجہ طبق اور انتبق اوپر چڑھے. پہلا سبب ہماری ذلت اور رسوائی کا، دین تھے بے عملی یا بد عملی یا دو عملی. بے عملی تو زیادہ بڑا جرم ہوگا، بد عملی بہت بڑا جرم ہوگا، دو عملی سب سے ہلکا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو عمل ہو رہا ہے. اس دو عملی کی سزا یہ ہے کہ اگر تم نے یہ شکل اختیار کی تو اس کی سزا اس سے کم نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. نیچے ایک قدم اور اترے، یہ کیوں ہے؟ کہ وہ کنوکشن والا ایمان نہیں، یقین والا ایمان نہیں. یہ کیوں ہو گیا؟ قرآن سے دوری، قرآن سے بہت. یہی سے اوپر چڑھیے، سب سے پہلے قرآن کا قرب، قرآن سے متعارف کرائیے لوگوں کو، قرآن کی طرف بلائیے، قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب دیجیے. اس کے نتیجے میں یقین کنوکشن والا ایمان حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں افراد کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے نتیجے میں اب افراد جمع ہو کر ایک اجتماعی جدوجہد کے ذریعے وہ دین کو غالب کرے، قائم کرے. ایک خطہ عرضی میں تو کہیں نہ کہیں تو ایک نمونہ دکھا دے کہ یہ ہے اللہ کا دین. یہ ہوئی تین جمع تین چھ باتیں. اب آئیے میں ذرا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تیسرا سوال تھا، اس پر کافی تفصیلی گفتگو پچھلے سال کے دوران ہوئی ہے، اس میں صرف گنتی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں. پوری امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان پاکستان، ان کے اوپر جو ایک آندھی آ رہی ہے، پہلے تو سرخ آندھی کا خطرہ رہتا تھا لوگوں کو، وہ تو کمیونزم کی آندھی تھی، وہ طوفان آیا کرتا تھا، اب کوئی اور رنگ کی آندھی ہے جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. اس کا جائزہ لیا جائے، یہ جس تیزی کے ساتھ ایک چیز آ رہی ہے، جس قوت اور شدت کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے پس منظر میں کوئی امکان بھی ہے اسلام کے دوبارہ غلبے کا، اسلام کی گلوبل ڈومینیشن کا، احیاء دین کا، اسلام کی نشت ثانیہ کا؟ کیا یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار کی بات ہے، انہونی بات ہے، یا یہ کہ کوئی امکان ہے؟ اس کے ضمن میں یہ چاہوں گا، اس میں بھی کوئی ادھر ادھر کے اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. دعویٰ ہے بڑا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کو اس قسم کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل تھا، متعدد شواہد موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وہ ویژنری تھے، وہ دیکھتے تھے مستقبل میں آنے والی بات کے، کمنگ ایونٹس کاسٹ یا شیڈوز بفور. سائے تو پڑتے ہیں، سب کو وہ سائے نظر نہیں آتے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے کہ ان کو وہ آنے والے واقعات کی کوئی دھندی سی تصویر نظر آ جائے. کسی کی مثال ہے کہ 1930 میں کہہ دیا تھا علامہ اقبال نے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈسٹنی ہے، یہ تقدیر ہے جو ہو کر رہے گی کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. قائد اعظم بھی اس وقت تک صرف 14 نکات تک پہنچے تھے، اس سے آگے نہیں. لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا اپنے خطبے میں 27 دسمبر 1937 میں کہ پرسنلی اگرچہ میں 14 نکات سے اتفاق کا اظہار کر رہا ہوں، جو کچھ کہا ہے قائد اعظم نے میں بھی مانتا ہوں، لیکن پرسنلی ذاتی طور پر مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ تقدیر ہے، یہ اٹل ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ڈیسٹنی ہے جو ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے عرب امپیریلزم کے دور میں، عرب ملوکیت کا دور جب آیا ہے، خاص طور پر بنو عباس کی شہنشاہیت کا دور، تو اسلام کی اصل تعلیمات پیچھے گئی، اب ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری، اب یہ آ گئی. تو جو پردے پڑ گئے اسلام کی اصل تعلیمات نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کی جھلک جو ہے پوری نوع انسانی کو دکھا دے. تو بہرحال میں بہت سے اعتبارات سے مانتا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں، ان کا یہ انداز جو ہے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، اور میں یہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اب کچھ دیکھ رہا ہے نا انسان، اس سے اوپر اس کو حیرت ہو رہی ہے، میں یہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر یہ بھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا. ہونے والا ہے یہ سب کچھ ہوگا، سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، توحید کا ڈنکا بجے گا دنیا کے اندر. تو کوئی چیز تھی جو وہ دیکھتے تھے، تو میں نے اس کو تو صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے. میرے نزدیک علامہ اقبال تو بہرحال اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے کہ آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، لیکن حضور کے جو فرمودات اور فرامین ہیں، حضور کی جو پیشن گوئیاں ہیں، وہ تو حتمی ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں. ان کی دھندلی بات نہیں ہوگی، وہ تو یقینی بات ہوگی. بدقسمتی سے ہمارا جو یقین والا حصہ کمزور ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہیں گے لوگ، یہ مسلمان جو ہے اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں مان رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے اس دور میں بڑے بڑے فتنے اٹھے. ایک فتنہ قادیانیت کا، جس نے کہ ان تمام پیشن گوئیوں کو شکل ہی اور دے دی، نزول مسیح کی پیشن گوئی کو اپنے اوپر چسپا کر لیا، وسیلے مسیح بن گیا، اور وسیلے مسیح کا دعویٰ لے کر غلام احمد قادیانی کھڑا ہو گیا. رفع مسیح اور نزول مسیح کا انکار ایک دوسرا بڑا فتنہ جس کا لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں، وہ بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا. ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت اس فتنے کے اندر ملوث ہے، اور وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا. اس لیے کہ یہ فتنہ شروع ہوا سر سید احمد خان سے. یہ فتنہ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے جو ہمارا قومی ہیرو ہے، اور میں اس کو مانتا ہوں مسلمانوں کا بہت بڑا مخلص بہی خواہ ہمدرد، لیکن یہ کہ ایک فتنہ تھا جس کے ہاتھ سے شروع ہوا ہے، اور وہ فتنہ انکار سنت ہے، وہ فتنہ انکار حدیث ہے، جو غلام احمد پرویز نے جس طریقے سے اسے پھیلایا ہے. اور بھی کچھ لوگوں نے اس کے اندر حصے لیے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر، اس حمام میں بہت سے لوگ ننگے. اس اعتبار سے ان چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ بہت کم ہوئی. لوگوں نے اکثر و بیشتر یہی ہے کہ نظر انداز کرو، چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ہم ان باتوں کو کیسے بیان کریں. میں یہ کہتا ہوں میری دو آنکھیں ہیں، قرآن ہے اور ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول. میں تو جو کچھ دیکھتا ہوں ان کے ذریعے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی میں مزید گہرائی عطا کر دے، اسی میں مزید بینائی عطا کر دے، اسی میں مزید بصیرت عطا کر دے. اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چار نکات نوٹ کر، 200 برس سے تقریباً دنیا میں دو فتنے پروان چڑھ رہے ہیں جو دونوں اب اپنے کلائمیکس کو پہنچا چاہتے ہیں. ایک فتنہ مغرب سے ابھرنے والی تہذیب, بے خدا تہذیب, مادہ پرستانہ تہذیب, اس کے تحت سیکولرزم کے نظریات, اس کے تحت نیشنلزم کے فلسفے, انسانی حاکمیت کا تصور, یہ سب ایک فتنہ ہے. اور یہ پچھلے 200 برس میں اب یہ پک کر ایک بہت بڑی, یوں سمجھئے کہ ایک تہذیب اور تمدن, جیسے کہ کبھی کہا تھا سورہ طہٰ میں ذکر ہے, فرعون صاحب کو جب پورا اندیشہ ہو گیا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تو واقعتاً میرے لیے مصیبت بن کر آ گیا ہے, اور جب جادوگروں نے بھی کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا, اسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا موسیٰ کو دیکھ کر ہی علیہ الصلوۃ والسلام, جادوگروں کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ جادوگر نہیں ہے, کچھ ہے دیگر ہے, اس کے مقابلے سے گھبرا رہے تھے. تو جو پرسویژن اس نے کی ہے آمادہ کرنے کے لیے, دیکھو یہ دو آدمی جو ہے کچھ نہیں ہے, گھبراؤ نہیں, یہ بھی جادوگر ہی ہے, یہ یریدان یخرجاکما من ارضکما بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی, یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری جو تمہاری تہذیب ہے, ہمارا تمدن ہے, ہماری ثقافت ہے, اس سب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آ گئے. تو ہمیں تو اپنی تہذیب و تمدن کو سنبھالنا ہے, اس کا دفاع کرنا ہے, اس کو پوری طریقے سے محفوظ رکھنا ہے, لہذا آؤ میدان میں مقابلہ کرو. اسی طریقے سے آج وہ دنیا کی تہذیب, دنیا کا تمدن, اس میں ہم سب رنگے ہوئے ہیں. ہماری شکل و صورت بتا رہی ہے کہ ہم اس تہذیب کے پرستار ہیں, ہمارے گھروں کا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہم اس تہذیب کے پرستار ہیں, ہمارے سارے انداز شہر اخبار بتا رہے ہیں کہ ہم اس تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ نے خاص وضع قطع اختیار کیا, کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے, کسی چیز کی عظمت ہے, کیوں آپ نے داڑھی نہیں رکھی, کیوں آپ شیو کر رہے ہیں, آپ کو کوئی سبب ہے, کوئی چیز تو ہے, کوئی عمل جو ہے انسان کا بغیر کسی فکری بنیاد کے نہیں ہوتا. کسی تہذیب کی سپیریورٹی کا سکہ آپ پر رواں ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کی سنت سے زیادہ برتن اس کو سمجھا ہے, ابھی تو آپ اس کو اختیار کیے. یہ تو میں نے صرف جیسے کہ آپ ریت کی ایک چٹکی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں چند ریت کے دانے ہوں گے کہ ہوا کدھر چل رہی ہے, میں نے وہ مثال دی. یہ نہ سمجھئے گا کہ میں اسی کو خاص طور پر جو ہے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اندازہ ہو جاتا ہے. ایک شخص کو تو ہم اس تہذیب کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک اس تہذیب کے اندر غرق, وہ تہذیب بے خدا تہذیب, اور یہی در حقیقت دجالی فتنہ. سورہ کہف پر میں نے رمضان کے آخری دنوں میں پھر دوبارہ تقریریں کی ہیں, اور 4-4.5 گھنٹے میں ایک دن سورہ بنی اسرائیل اور دوسرے دن سورہ کہف پر گفتگو ہوئی ہے, اس کے ویڈیو بھی تیار ہو گئے. تو میں نے دجالی فتنہ, تو ایک فتنہ تو دجالی فتنہ ہے, وہ ہے مغربی تہذیب, بے خدا نظریات, مادہ پرستانہ نقطۂ نظر, جس کو انتہائی اہمیت دے دی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کو. ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, یہ گویا کہ دلیل بن گئی ہے کہ یہی نقطۂ نظر صحیح ہے, اس لیے کہ دیکھو وہ تو آسمان تک پہنچ گئے, یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ تو ابھی تک ہمیں استنجے کے ڈھیلے گنوا رہے ہیں کہ کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہوتا ہے اور دنیا چاند پر اتر آئی, یہ دلیل بن گئی. یہ دجالی فتنہ اپنی پوری شدت کو پہنچ چکا ہے, اور اس کے ساتھ ہی فتنہ دجال ایک اور بھی ہے, دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھئے. جو ہے دجال اکبر جس کا ظہور ہونے والا ہے, اس کے لیے بھی زائنزم جو ہے 200 برس کی تاریخ زائنزم, ایک چھوٹی سی مائنورٹی, بہت چھوٹی سی مائنورٹی, آج جن کی تعداد 13 ملین 14 ملین سے زیادہ نہیں, کل 1.25 کروڑ یا میکسیمم 1.5 کروڑ دنیا کے اندر یہودی ہے, لیکن ان میں کچھ لوگ تھے بڑے ذہین اور فقیر, سازش میں بڑی مہارت رکھنے والے لوگ, انہوں نے کچھ اپنا ایک پلان بنایا تھا, ایک ان کا نقشہ کار تھا, ایک لائحہ عمل تھا, اس کو لے کر وہ چلے ہیں. آج وہ فتنہ بھی اپنی ایک آخری انتہائی شکل کو پہنچا چاہتا ہے. تو فتنہ دجال اس معنی میں بھی اور دجالی فتنہ اس معنی میں بھی, یہ جو تقریباً دونوں کی تاریخ ایک ہی ہے, دونوں تقریباً 200 برس سے رفتہ رفتہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے آج ایک ایسی انتہا کو پہنچ چکے کہ جو آخری سینز ہیں جن کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلکیاں دکھائی ہیں احادیث کے اندر, پیشن گوئیاں, گویا کہ ان کا وقت اب آیا چاہتا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر, یہ نیو ورلڈ آرڈر در حقیقت اسی کی تعبیر ہے. اب یہ کہ دجال اکبر کی آمد ہے, اس کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا واضح کر دوں کہ دجال اکبر کس شہر کا نام ہے. دیکھیے اتنی باتیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب حضرات کے علم میں رہنی چاہیے, یہودیوں کے ہاں انبیاء کی پیشن گوئیوں میں جن چیزوں کی خبریں تھیں ان میں ایک نبی آخر الزمان کی پیشن گوئی بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی، ہر نبی نے خبر دی. ایک اور کی تھی مسیح کی پیشن گوئی، اور وہ مسیح تمہارے اندر آئیں گے جو تمہارے لیے نجات دہندہ ہوں گے، جو تمہارے لیے رسول بن کر آئیں گے، رسول اللہ بنی اسرائیل. وہ مسیح آج سے 2000 سال پہلے دنیا میں آئے، لیکن یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا. جیسے نبی آخر الزمان کو پہچان کر پھر بھی ماننے سے انکار کیا. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں مانا. تکبر. اسی طریقے سے حضرت مسیح کو بھی نہیں مانا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کو بھی پہچان لیا ہوگا ان کے علماء نے، لیکن مانے کیسے؟ ان کا غرور، ان کا تکبر مانے ہوا. جیسے حضور کو ماننے میں مانے ہوا، ایسے ہی حضرت مسیح کو ماننے میں بھی مانے ہوا. عوام یہود کے انہیں کیا پتا؟ جیسا کہ قرآن کہتا منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں تو ایک بڑی تعداد تو ان کی ہے، ان پڑھ لوگوں کی، چاہے بحثیت مجموعی اہل کتاب ہیں لیکن سب کتاب کو پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں. ان کے بھی عوام تو جاہل تھے، وہ تو علماء سے پوچھتے تھے اپنے کہ کیا لکھا ہے کتاب میں. منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. اس طریقے سے سمجھ لیجئے وہ اصل مسیح آ گئے، اس کا انہوں نے انکار کیا، انہیں رد کیا، جھٹلایا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، انہیں جادوگر قرار دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، بس پڑھتے اپنے طور پر. یہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر زندہ آسمان پر لے گیا، رفع آسمان ہوا. لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ جگہ ابھی خالی ہے. اصل مسیح تو آ گئے، لیکن جس مسیح کی پیشن گوئیاں تھیں وہ تو ابھی اپنے مصداق کے لیے منتظر ہے کہ کوئی مسیح آئے جسے یہ مانے کہ یہ ہمارا مسیح ہے. وہ مسیح اب آئے گا، المسیح الدجال. دجال کے معنی یہ فریبی، دھوکہ دینے والا، جو اصل مسیح نہیں ہوگا، نقلی مسیح ہوگا. وہ دعویٰ کرے گا اور اس کو پوری یہودی قوم تسلیم کر لے گا، اور پھر اس کے پشت پر ہو کر، یکجان ہو کر، دنیا میں عظیم ترین فتنہ اہل ایمان کے لیے وجود میں آئے گا، وہ دجال اکبر جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. واعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال، اور جس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مسیح الدجال سے پناہ طلب نہ کی. اللہ کا اتنا بڑا فتنہ، اس میں حال یہ ہو جائے گا کہ ایک انسان رات کو سوئے گا ایمان کے ساتھ تو صبح اٹھے گا تو ایمان سے خالی ہوگا، صبح کو جاگے گا اگر ایمان کے ساتھ تو شام اس پر آنے سے پہلے پہلے ایمان جا چکا ہو. وہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ آیا چاہتا ہے، دور نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا جو نبادہ اوڑھ کر آئے گا، المسیح الدجال، اور یہ اس کی آمد آمد ہے، اس کے لیے جیسا کہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے. اور یہ تیسری بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، مشرق وسطی کے عرب ممالک، وہ اس فتنے کی گرفت میں آ چکے ہیں. امریکہ اور اس کے ساتھ برطانیہ اور فرانس، ان دونوں کو جمع کر لیجئے. اور میں نے بارہا آپ کو بتایا ایک اصطلاح آج کل ویسٹ میں استعمال ہو رہی ہے، ویسٹ دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ ایک خاص طبقہ ہے. امریکہ سر خیل ہے، برطانیہ اور فرانس یہ اس کے دونوں سب سے بڑے علاقے، اور یہی اب ہے کنگڈم جو ہے اس وقت در حقیقت دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کی، وہ انہیں تین پر مشتمل ہے. یہ تینوں پنجہ یہود میں ہے. یہ بھی اقبال کی وہی جو ویژنری صلاحیت تھی، اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہ آج سے 90 برس پہلے جا کر یورپ میں جو مشاہدہ انہوں نے کیا تھا، اس پر اس کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں. اس وقت وہ فرنگ تھا برطانیہ، آج اس فرنگ کا سر خیل، اس کا سب سے بڑا مشتاق ہے امریکہ. تو یوں سمجھئے چھوٹی سی مائنورٹی کے شکنجے میں ہے امریکہ جیسا دیو، وہ دیو جس کے بارے میں کہ امریکی فضائیہ کا سربراہ آ کر آپ کے ہاں یہ دھمکی دے گیا ہے کہ ہوش میں رہنا، امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی کے مانند ہے جو اس کے راستے میں آئے گا کچھ لگا. لہذا سوچ سمجھ کے جو بھی اپنی پالیسیز بنانی ہے پاکستانیوں، غور و فکر کر کے، نفع نقصان اپنا اچھی طریقے سے سمجھ کر، حساب کتاب جوڑ کر فیصلہ کرنا. اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت مست ہاتھی کے مانند ہے، جو اس کے جو سامنے آئے گا کچھ لگا. یہ الفاظ تم بتا رہے ہیں، ابھی کوئی سینٹرل کمانڈ کے بھی کوئی آ رہے ہیں جو کمانڈر ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورا مڈل ایسٹ ان کے شکنجے میں آ سکتا ہے. یہ شکنجہ ہے امریکہ کا، لیکن حقیقت میں شکنجہ ہے یہود کا. اس زمن میں حال ہی میں بڑا قیمتی مضمون تھا، پتہ نہیں یہاں وہ چھپتا یا نہیں چھپتا، تو شاہ احمد حقانی صاحب نے مضمون ایک لکھا تھا جنگ میں لاہور میں، وہ چھپا تھا، وہ عید سے شاید دو تین دن قبل آیا تھا، یہاں بھی آیا ہوگا. آبدہ حسین جو ہماری سفیر اعظم ہے اس وقت، اب سفیر کہوں یا سفیرہ کہوں، لیکن چونکہ بے وزیر کو بھی آپ وزیر اعظم کہتے تھے تو میں انہیں سفیر اعظم کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ وزیر عظما کہلانی چاہیے تھی اور یہ سفیر عظما. اس لیے ظاہر بات ہے سب سے بڑا سفیر تو وہی ہوگا جو واشنگٹن میں ہو. اس نے آ کر جو گفتگو کی تھی ارشاد احمد حقانی صاحب سے، کچھ چیزیں جو انہوں نے بیان کی وہ بڑی آئی اوپنر ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ میرے لیے کوئی نئی بات تھی، لیکن اس اعتبار سے کہ اس خاتون نے یہ تسلیم کیا کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ پر یہودی کس طریقے سے مسلط ہے. حالانکہ وہ تو کوئی ایسی خاتون تو نہیں تھی جنہیں پہلی مرتبہ امریکہ جانا نصیب ہوا ہو، یہ تو اس طبقے سے متعلق ہے جن کا کہ آپ سمجھیے کہ شاید دوسرا گھر امریکہ ہے یا یورپ ہے، تو سب کچھ آنا جانا تھا. لیکن وہ جو نرو سینٹر ہے واشنگٹن، اس کے قریب، اور رہی بھی ابھی ایسے ہی تھی کہ وہ ابھی سفیر بھی تسلیم نہیں کی گئی تھی، جو وقت گزرا ہے ان کا، وہ تو حال ہی میں انہیں وہ اسناد پیش کرنے کی سعادت عظما حاصل ہوئی ہے، مطلب اس کے لیے بھی انہیں بڑا انتظار کرنا پڑا تھا. بارہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہاں کوئی پرو جیوش لابی ہے، لابی کا تو کچھ اور مفہوم ہوتا ہے، وہاں تو ہے ہی پوری طرح پورے وجود میں شرائط کیے ہوئے جو یہ زائد ہے، اس کے لیے لابی کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے. اور ایک بڑی ہی واقعتا عبرتناک بات کہی انہوں نے، کہ کوئی ریسپشن تھا خاص طور پر جو بش صاحب سے ملاقات یا شرط باریابی عطا کر دی تھی بش صاحب نے تمام سفرا کو، اور ان میں ایک تو پہلی توہین تو یہ کی کہ سفیروں کو یہ خطاب کر کے کہا گیا کہ ہمارے پاس سب کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض حضرات کو ڈنڈا پکڑ کر بسوں پہ کھڑے ہو کے چلنا پڑے، تو سفیروں کو اس حال کے ساتھ اسکورٹ کیا گیا. پھر وہاں جا کر جو توہین آمیز معاملہ تھا، اور جس طریقے سے کہ رویت اور تکبر کے ساتھ بش آیا ہے، اور پھر جس طرح کھڑے ہو کر مسلمان سفیروں میں سے ایک نے ایک سے بڑھ کر زیادہ چاپلوسی کا انداز اختیار کیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ایک عرب ملک کا سفیر ضبط نہیں کر سکا، اس کو آخر اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ذلت اور ضلالت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. یہ ہے حال اس وقت خاص طور پر مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کا، وہ پنجائے یہود کے اندر آ کے گئے. وہ کہ اگلا سٹیپ جو ہے اب وہ گریٹر اسرائیل کا، وہ کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں، کون رکاوٹ بنے گا، کون اس کے لیے، وہ تو امریکہ صاف کر دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو ایک امریکی کی زندگی بھی بہت عزیز ہے. اگر اس نے پورے عراق کا بھرکس نکال دیا اور 200-300 امریکیوں کی صرف قربانی دی ہے، تو گریٹر اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے بھی وہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہی کی قربانی دے گا، اس سے پہلے وہ سب کو ختم کر لے گا جہاں سے بھی کوئی ریزسٹنس کا امکان نظر آئے. یہ صورتحال جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ ہے وہ تیسری بات کہ عرب ممالک خصوصاً مشرق وسطی کے ممالک یہ اس کی گرفت میں آ چکے. اور تھوڑا سا میں عرض کر دوں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں، اور وہ یہ کہ ہوا احقو بہا و اہلہا، یہ جو سورہ فتح کے الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. وہ قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم سمود ہو، کچھ باشد، اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ممان اب ظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں، یہ تو لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، وہ مستحق ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آج دنیا میں ہدایت آسمانی کی علمبردار قوم، ان میں سے سب سے زیادہ ذمہ دار وہ جن کی مادری زبان میں اللہ کی یہ ہدایت ہے، اور انہوں نے پیر دکھا رکھی اس ہدایت کو، انہوں نے پسے پس ڈالا اس ہدایت کو، انہوں نے اس کے نظام کو چھوڑ کر دوسروں سے نظام مستعار لے کر اختیار کیے، اس کے قانون کو چھوڑ کر مغربی قوانین نافذ کیے. ان سے بڑا مجرم کون ہوگا، ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ یہ صرف یہ بات تو بتانے والی نہیں ہے کہ آپ نام لیوان ہیں. اگر حضرت نوح اور حضرت لوط ان کی یہ شخصیتیں اگر ان کی بیویوں کو نہ بچا سکے، جیسے فرما دیا گیا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین، اتان کام نہیں آ سکے وہ دونوں نوح اور لوط علیہ السلام، اپنی بیویوں کی کام نہیں آ سکے، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ. یہ نام لیواؤں والا تعلق تو کام نہیں دے گا. نتیجہ یہ کہ وہی سب سے بڑے مجرم بھی ہیں اور وہی سب سے بڑے مشترک بھی ہیں اس عذاب کے جو آج ان کی پیٹھوں پر برس رہا ہے اور برسے گا. اس کا اندیشہ شدید ہے جس کا مجھے صدمہ ہے. وہ حدیث تو ہم نے اس سے پہلے شائع کی ہے, خلافت بھی ابھی ندا, جبکہ ابھی صرف ندا تھا, ندا خلافت نہیں بنا تھا. آج اقساط میں وہ احادیث جو آ چکی جن میں وہ حدیث بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم صلح کرو گے رومیوں کے ساتھ, اور رومی عیسائی کے لیے در حقیقت حدیث کی اصطلاح میں عیسائی رومی, اور پھر تمہاری جنگ ہوگی ایک تیسری طاقت سے جن میں تمہیں فتح ہو جائے, پھر تمہاری آپس کے اندر جو ہے تمہاری صلح ٹوٹے گی, اور اس صلح کے ٹوٹنے کے بعد جب رومی تم پر جنگ کریں گے, حملہ کریں گے, تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے. یہ لفظ جب میں پڑھتا ہوں اس حدیث کے میں کانپ اٹھتا ہوں, اس لیے کہ تم سے اس حدیث میں مراد کیا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ پورے عالم عرب کے اندر اس وقت فنڈامنٹلزم ہے. آخر کوئی شے تو تھی جس کا نتیجہ الجزائر میں ظاہر ہوا, کوئی شے تو ہے جس کی بنا پر شاہ فہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم فنڈامنٹلزم کو چلنے نہیں دیں گے. یہ فنڈامنٹلزم تو گالی ہے, بش نے بھی دی ہے, لیکن شاہ فہد صاحب استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے انہیں نوجوان نسل کے اندر معتبر تعداد ایسے لوگوں کی موجود جو دین کی سربلندی کا کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور رکھتے ہیں, چاہے اس کے بارے میں صحیح طریقے کار ان کے علم میں نہ آیا, جذبہ تو ہے. اللہ کے ہاں تو جذبے کی قدر ہے, خلوص کی قدر ہے. یہ ہر مسلمان ملک میں عرب ممالک میں وہ تحریکیں, چاہے وہ الاخوان المسلمون کے نام سے تھے, چاہے وہ حزب التحریر کے عنوان سے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں کثیر تعداد. اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اب بھٹی جو دہکے گی ان عرب ممالک کے اندر, وہ سب سے پہلے لوکل ریجیمز جو سب کے سب سٹوجز ہیں امریکہ سے, یہ سب کے سب اعلی کار ہیں امریکہ سے, ان کا ٹکراؤ ہوگا اپنے اپنے ہاں ان فنڈامنٹلسٹ نوجوانوں کے ساتھ. نتیجہ جو نکلے گا وہ حدیث کے الفاظ کی روشنی میں جب میں پڑھتا ہوں, اور ظاہر بات ہے اس پر امریکہ کی قوت موجود ہو, شاہ فہد کو اور ان کے خاندان کو سہارا دینے کے لیے امریکہ موجود ہو, اور صدر حسنی مبارک کو اور ان کی حکومت کو سہارا دینے کے لیے امریکہ بہادر موجود ہو, تو ظاہر بات ہے کہ یہ نوجوان چاہے کتنے ہی سرفرے ہوں, چاہے کتنا ہی ان کے اندر خلوص و اخلاص کا معاملہ ہو, نتیجہ تو وہی نکلتا نظر آ رہا جو حدیث میں ہے, تم سب کے سب شہادت تمہیں حاصل ہو جائے. یہ دور زیادہ دور نہیں, جس کو میں نے کہا تھا آنے والے دور کی دھلنی سی تصویر نہیں, قطعی تصویر. البتہ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ کر رہے گا, وہی ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے امید کی جو کرن ہمیں عطا فرما رہا ہے. آخری ڈراپ سین یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک انٹرم پیریڈ ہے. اس انٹرم پیریڈ میں امت مسلمہ بالخصوص امیین, عالم عرب کے مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے کوڑے, اور وہ بھی انتہائی حسرت ناک معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھوں. دیکھیے کسی زمانے میں اگر کسی شخص کو بہت ہی ذلیل کیا جاتا تھا تو اس کو چمار کے ہاتھوں جوتیاں لگوائی جاتی, چمار کو بلا وہ اس کے جوتے لگا. معلوم ہو کہ جوتی لگنا یہ تو خیر ایک بہت بڑی توہین ہے, چمار کے ہاتھوں جوتی لگے تاکہ اس کے اندر اور توہین اور تصدیق کی نہ ہو. یہ معاملہ آج امت مسلمہ کے ایک کنڈمڈ نیشن ہے, ایک مبغوض مغضوب علیہم قوم ہے, ملعون قوم ہے یہود. شاید اللہ نے انہیں یہ ایکسٹینشن اسی لیے دی تھی کہ یہ امت مسلمہ کے عذاب کا جب وقت آئے تو اس مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں پٹوایا جائے, اس لیے کہ ان کا رتبہ بھی سب سے اونچا ہے. یہ محمد عربی کے نام لیوا ہوں گے, یہ قرآن کے حامل ہوں گے, تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب جس کتاب میں جمع ہو گیا, جو تمام آسمانی ہدایت کی مہمن بن کر کتاب نازل اس کے حامل, جو تمام انبیاء اور رسل کے امام جو ہیں ان کے نام لیوا ہوں گے, پھر اگر ان کا طرز عمل یہ ہوگا تو ان کے لیے تو عذاب جو ہے وہ بھی کسی مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں عذاب, کسی ملعون قوم کے ہاتھوں عذاب, یہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ پھر اس اصل مغضوب علیہم قوم کے عذاب کا مرحلہ آ جائے, پھر یہود کی آخری ایکسٹرمینیشن انیہیلیشن ایکسٹرمینیشن کہ نزول مسیح کا معاملہ ہے, جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں سے تو کسی کو اس کے بارے میں شک و شبہ ہو نہیں سکتا, سوائے جیسا کہ میں نے عرض کیا جن لوگوں پر کسی درجے میں فتنہ انکار حدیث کا اثر ہے. اور یہ میں اعلیٰ وجل بصیرت کہہ رہا ہوں, شاید ہیں وہ لوگ جو اس سے بچے ہوئے ہوں جنہیں یقین ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر فرامین پر جو انہیں حق سمجھتے ہیں. میں تو اس کا ایسا ایسا ذاتی تجربہ کر چکا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے وہ جو میرا کتاب کیا ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اس کے مقدمے میں, کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک حدیث نے میرے لیے فہم قرآنی کے کتنے بڑے خزانے کو کھول دیا. ایک حدیث سامنے آئی ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. اللہ اکبر, ایک حدیث جس کے نگاہ میں حدیث کی وقت نہ اٹھا کر پھر دیا کیا کہا ہے. لیکن میں نے جب اس حدیث کی روشنی میں غور کیا تو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع, تاریخ بنی اسرائیل کے چار ادوار, اور ایگزیکٹلی کاربن کاپی ان کے 2000 برس ہمارے 1400 برس, بالکل وہی تاریخ. ایسے دہرایا ہے اپنے آپ کو جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہو. جنہیں دلچسپی ہو میرا وہ کتاب کا پڑھو. لیکن یہ کہ حدیث, حدیث رسول, ان میں یہ بلبتہ بات ہے کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی صحیح ہے. صحیح ہے ان کی روایات جن کے اندر کے تقریباً سند کے اعتبار سے, صحیح ہے ان کی روایات کا درجہ سند کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو قرآن کا درجہ ہے. قرآن بھی تو ہمیں روایت نہیں ملا ہے, قرآن مجھ پر تو نازل نہیں ہوا, نازل تو محمد عربی پر ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے صحابہ نے سنا ہے اور پڑھا ہے, ان سے تابعین نے سنا ہے اور پڑھا ہے, ان سے تبع تابعین نے سنا اور پڑھا, یہ بھی تو آخر روایت نہ آ رہا ہے. اس لیے روایات جو ہمارے یہاں کہلاتی عشرہ روایات جو قرات ہے, سبا قرات اور عشرہ قرات, اس لیے باریک باریک قرات کا فرق ہے. مالک یوم الدین بھی ہے, ملک یوم الدین بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ سب کی سب چیزیں جو روایتیں چلی آ رہی ہیں, اس اعتبار سے صحیح ہیں کی روایات کا درجہ تقریباً جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے تقریباً ہم پلہ, بالکل ہم پلہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں نزول مسیح ایک واقعہ ہے جو ہو کر رہے گا, قرب قیامت کی علامات میں سرحد کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے. انہیں کے ہاتھوں ان یہود کی آخری ان کا خاتمہ اور ان کی انیہیلیشن, دو عذاب جو قوم نوح پر آیا تھا اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر, قرآن میں آخر کیوں 10 جگہ پر یہ بیان کیا ہوا, اس لیے بیان کیا, تاریخ کی ایک حقیقت ہے اور اس سے تاریخ کا ایک فلسفہ سامنے آتا ہے. قرآن مجید کی روح سے تاریخ کا فلسفہ کیا ہے, جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا گیا اور اس قوم نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا وہ قوم لازماً ہلاک کی گئی. اس میں استثناء کیا ہے, صرف یہود کا اس معنی میں استثناء کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا, ان کو یہ وقت دیا گیا ہے, یہ 2000 برس شاید واللہ عالم, میں نہیں کہہ سکتا, میری ایک تیری تعویل ہے کہ شاید اسی لیے رکھا گیا ہے کہ امت مسلمہ پر جب عذاب کا وقت آئے گا تو ان کو استعمال کرنا ہے, کوڑا بنانا ہے, ان ملعون یہودیوں کے ہاتھوں پٹوانا ہے. اس لیے شاید 2000 سال کا ان کی آخری ہلاکت کے مابین جو ہے وقفہ رکھ دیا گیا, کنڈمڈ نیشن ہے جو ابھی فائنل ایکسٹرمینیشن کے لیے منتظر ہے, اور وہ ایکسٹرمینیشن ان کے رسول ہی کے ہاتھ میں ہوگی, جیسے حضرت نوح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی, ان کا بیٹا غرق ہوا ہے ان کی نگاہوں کے ساتھ, حضرت ہود کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی, اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قوم کی آخری ہلاکت ہے. اور پھر دین کا غلبہ ہونا ہے, پھر وہ جیسا کہ میں نے حدیث آج بھی آپ کو سنا دی, بارہ سنائی ہے, ان اللہ تعالی اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا, ورائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, میں نے اس کے سارے مشرق اور مغرب دیکھ لی, وَإِنَّ أُمَّتِي تَيَبْلُغُ مُلْكُهُ مَا سُوِيَ لِي مِنْهَا, میری امت کا کی حکومت اس تمام علاقے پر قائم ہو کر رہے گی جو میرے لیے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیا. حضرت بغداد کی روایت, یہ ندائے خلافت کے سرور پر یہ چیزیں چھپ چکی, میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا, انہیں محفوظ رکھیے, انہیں یاد کیجیے, اس مایوسی کے اندھیروں میں یہی تو ہمارے لیے امید کے سہارے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ورنہ مایوسی کے اندھیرے جب شدید ہو جاتے ہیں تو کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے, پھر محنت اور جد و جہد کا مادہ انسان میں نہیں رہتا. لیکن اگر امید کی کوئی کرن بھی ہو, چاہے کتنی ہی چمٹماتی ہوئی روشنی ہو, لیکن کسی درجے میں بھی امید کی وہ کرن برقرار رہے تو کچھ نہ کچھ حوصلہ قائم رہتا ہے کام کرنے کے لیے, جد و جہد کے لیے, ایثار اور قربانی کے لیے طبیعت آمادہ رکھتی ہے. وہ حدیث نوٹ کیجیے, اور خاص طور پر اس کے وہ الفاظ, حضرت مقدار فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ گارے اور اینٹ کا بنا ہوا گھر, اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے, بے عزت عزیز اور ذل ذلیل, ہاں وہ گھر والا جو ہے ایمان لے آئے گا, اسلام قبول کر لے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ. قبول نہیں کرے گا اسے چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا. یہ تو الجزیہ طیبی وہم صاغرون, اور گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ محروم رہا اعزاز سے, اس کی توہین و تقلیل ہوگی. اس پر حضرت مقداد فرماتے ہیں اپنا تاثر کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا یقون دین و کلہ للہ, پھر تو وہی بات ہو جائے گی جو قرآن میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جانا یہ شدنی ہے, قطعی ہے, ہو کر رہے گا, اٹل ہے, اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سری احادیث کی روشنی میں یہ گویا کہ آخری درجہ ہوگا. وہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. نمبر ایک, گنتی دوبارہ کروا رہا ہوں, 200 برس سے دو فتنے پروان چڑھتے ہوئے اب اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہے ہیں. ایک فتنہ مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب اور اسی کے زیر اثر پروان چڑھنے والی مادہ پرستانہ سائنس اور ٹیکنالوجی, وہ انتہا کو. دوسرا, زائنزم کے عنوان سے یہود کی ریشہ دوانی اور سازشی کردار جو اب اپنے انتہا کو پہنچتا ہے. نمبر دو, یہ نیو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر یہ پورے مڈل ایسٹ کو اور عالم عرب کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے. یہ تو گویا کہ فیت کمپنی جس کو کہتے ہو چکا ہے, واقعہ وجود میں آ چکا. نمبر تین, یہ کہ اس سے آگے ابھی اور عذاب کے کوڑے جو ہیں اس علاقے کے اوپر شدت کے ساتھ برسیں گے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم جو ہے بالکل محفوظ رہیں گے, یہ بات آج کیونکہ میرے بیان میں شامل نہیں. نمبر دو درجے پر سب سے بڑی مجرم قوم روئے عرضی پر مسلمانان پاکستان, عالم عرب کے بعد. بہرحال ہماری زبان مادری جو ہے عربی نہیں, اس اعتبار سے جو فیسلٹی انہیں حاصل تھی وہ ہمیں حاصل نہیں. تو پرولیج زیادہ ہے, وہی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جن کے اونچے رتبے ہیں ان کی سزا بھی سختر ہوتی, اس اعتبار سے اول درجے کے مجرم تو وہ. البتہ تمام نان عرب مسلم نیشنز میں سب سے بڑا مجرم مسلمان ہے پاکستان, اس لیے کہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا, جس کے لیے لاکھوں جانیں دی گئی, ہزار عصمتیں قربان ہوئی اسلام کے نام پر. اور اب ہم اس کے اندر اگر ناکام ہو رہے ہیں تو دوسرے درجے کے مجرم پھر ہم ہوں گے. لیکن میں ذرا اس کو پاکستان کے معاملے کو الگ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ عالم عرب کی حد تک تیسری بات یہ کہ وہ دجال اکبر کی آمد گریٹر اسرائیل کا قیام, یہ گویا کہ سامنے کی بات ہے, یہ صرف دنوں کی بات ہے, اس سے زیادہ کوئی اب کوئی صدیوں کی بات نہیں. لیکن آخری مرحلہ اور وہ ہوگا پورے اسلام کے غلبے کا, حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت مہدی کے مابین اور اس دجال اکبر کے درمیان جب جنگیں ہو رہی ہوگی یہودیوں کی اور مسلمانوں کی, اس وقت جو ہے پھر حضرت مسیح کے نزول کے ذریعے سے یہودیوں کا قلعہ تباہ ہوگا اور اس کے بعد پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اب چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا اس پروسیس میں پاکستان کا کوئی خصوصی رول ہے یا نہیں, اور ہے تو کیا ہے, اور اس زمن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھے اندیشہ ہے کہ وقت تو کیونکہ پہلے آج طے کر لیا گیا تھا کہ 1:30 بجے تک تو مجھے لینا ہے, لہذا اب آپ لوگ ذرا صبر سے اور ہمت کے ساتھ بیٹھے اور میری بات جو ہے کسی درجے میں مکمل ہونے دیں. میرے نزدیک اس میں میری صورت حال بارہا میں نے عرض کی ہے, دو انتہاؤں کے بین بین ہیں, جس کو کہا جاتا ہے ما بین الخوف والرجاء. امید بھی بہت ہے کہ اس خطہ عرضی کو کوئی کروشل رول, پیوٹل رول پلے کرنا ہے اسلام کے عالمی غلبے کے پروسیس میں. یہ مجھے مشیت اس دن نظر آتی ہے. میں کوئی ویژنری ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں, لیکن بہرحال جو بھی سورا کبرا میں جوڑ سکتا ہوں اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے. لیکن جو حالات ہیں زمین کے وہ جب دیکھتا ہوں, فیکٹس آن دی گراؤنڈ, تو شدید مایوسی کا لیا شاید تو بڑا عذاب ہے جو منہ کھولے ہوئے ہمارے لیے بھی باہر چلا آ رہا ہے. وہاں یہودیوں کے ہاتھوں ہو, ہم پر کسی اور کے ہاتھوں ہو, یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ کہ ان دونوں کے مابین اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سود و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب راضی, انہی دو کیفیتوں کے بعد ہیں. لیکن بہرحال یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مایوسی کی کیفیت میں بھی میری جد و جہد معطل نہیں ہوئی. میری کوشش, میری سعی, میری جد و جہد, میری تگ و دو, میری بھاگ دوڑ, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی تعطل کبھی نہیں آیا, اس لیے کہ اس کی بنیاد میرے احساس فرض پر. مسلمان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے, اور چونکہ عروہ وثقی جو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، قرآن مجید کے عروہ وثقی پر میرا ہاتھ اللہ نے ڈال دیا، وہ سہارا وہ کنڈا اللہ نے مجھے تھما دیا، لہذا اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی کسی درجے میں کوئی بھی ریب، کوئی تشکک، الحمدللہ کہ اس سے مجھے واسطہ پیش نہیں آیا. اس لیے جدوجہد جاری ہے، محنت ہے، کوشش ہے، باقی ہوگا کیا؟ وہ تو جب حضور سے کہلوایا گیا ان ادری، میں نہیں جانتا، ان ادری الا اللہ فتنت لکم و متاع للآخرین، ان ادری یا قریب بعید ما توعدون، یاد بھی فرمایا گیا میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا معاملہ میں نہیں جانتا، اس اعتبار سے ہمیں کیا معلوم کیا ہوگا. لیکن یہ کہ کچھ نکات ایسے ہیں جن سے حوصلہ بنتا ہے، جن سے امید جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو میں اگرچہ اپنی کتاب میں استقامت پاکستان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس پر گنتی کروا رہا ہوں صرف تاکہ جو لوگ نئے آئے ہوں وہ اگر ان کی خواہش ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پچھلے 400 برس، 4 صدیاں جو ہیں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں صدی ہجری، اس میں تمام مجددین امت آج میں رجال جو ہے وہ اسی بڑے صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئے. حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، ان کے ساتھی شاہ اسماعیل شہید، اس صدی میں حضرت شیخ الہند مولانا ابو الکلام آزاد جیسا داعی القرآن، علامہ اقبال جیسا مفکر قرآن، اور مولانا مودودی جیسا، آپ کو کہنا چاہیے کہ جس نے کہ اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بڑے وسیع حلقے میں پیش کیا، اتنا بڑا مصنف اسلام کہہ لیجئے. پھر مولانا الیاس صاحب جیسا مبلغ، جس نے لاکھوں انسانوں کو جو ہے ایک حرکت کے اندر، ایک جد و جہد کے اندر مبتلا کر دیا. یہ ساری شخصیتیں اسی پر چل رہی ہیں، آخر کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، ایسے ہی نہیں ہے، وہ سلیکشن ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کہیں کوئی اس خطہ عربی کا کوئی رول ہے. کسی کی ایک گواہی ملی، خلافت ختم ہوئی 1924 میں، پوری دنیا میں کسی کو پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا، کیا تھا جو ختم ہو گیا. برے صغیر پاک و ہند میں ایسی عظیم تحریک چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا. کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن شریک ہونا پڑا. کیوں؟ اسے نظر آ گیا تھا. اس وقت اگر میں نے اس تحریک کا ساتھ نہ دیا تو میری سیاست کی اور میری جو بھی لیڈری ہے اس کی نیا ڈوب جائے. کسی میں شامل کیجیے، اس صدی کے وقت میں تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے تقریباً، لیکن کسی کی تحریک آزادی میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا. نعرہ بھی صرف لگا ہے تو پاکستان کے لیے لگا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. باقی اپنی اپنی قومیتوں کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، یا کسی اور اپنی قومیت کی بنیاد پر تحریک چلے. نعرہ اسلام کا اگر لگا ہے صرف پاکستان، پھر جس طریقے سے اللہ نے اب تک اس ملک کی حفاظت کی، واقعہ یہ کہ موجزہ در موجزہ ہے. 1962 میں صدر ایوب خان نے پیشکش کر دی تھی جوائنٹ ڈیفنس، اگر ٹھوکر نہ مار دیتا نہرو اس وقت تو کبھی کا پاکستان ختم ہو چکا ہوتا. جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے؟ کامن بجٹ ہوتا، کامن فورن پالیسی ہوتی، وہ پہنچ گئے تھے کہ نہیں کیبنٹ مشن پلان کو واپس. لیکن اللہ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جنہیں چاہتا پھیر دیتا ہے. اس لیے اندرا گاندھی نے کہا تھا، ہمارے بابا جان سیاست نہیں جانتے تھے، وہ تو صوفی آدمی تھے. واقعہ یہ سیاست سے نہ بلد تھا پنڈت، جذباتی انسان، ایموشنل انسان. پاکستان بنوا دیا اللہ نے اس کے ذریعے سے، ورنہ قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے. اگر نہرو چپ رہتا پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. چپ نہیں رہ سکا، اسٹیٹمنٹ دے دیا. اسی طریقے سے پھر پاکستان ختم کر رہا ہے، خود پاکستان کا جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے وہ کہہ رہا ہے جوائنٹ ڈیفنس، جس کے مضمرات میں نے آپ کو ابھی گنوا دیے، لیکن اسی نے ٹھوکر لگائی تو پاکستان بچا. اس طریقے سے 1967 میں جو کچھ ہوا میں صرف اشارے کر رہا ہوں. پھر یہ وہ ملک ہے جہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، چاہے ابھی تک غیر مؤثر ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر واقعہ ہے کہ 20ویں صدی مادہ پرستی کی جینس پر جب وہ دنیا پہنچی ہوئی ہے، عروج پر، وہاں اللہ کی حاکمیت کا اقرار. 10 کروڑ ہم تھے اس وقت، 10 کروڑ کی قوم تھی اس وقت، اب تو صرف مغربی پاکستان جو 11 کروڑ کا ہو گیا ہے، اس وقت تو پورا پاکستان 10 کروڑ کا تھا. 10 کروڑ افراد کی نمائندہ زبان تھی، رسول اسمبلی جس نے اعلان کیا حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کا. ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا ہے اور اسی کے حدود و قیود کے اندر استعمال ہوگا. پھر یہ معجزہ جو ہوا ہے اسی ساتھ آپ اندازہ کیجیے اس صدی میں, اور سود کے خلاف ایسا فتویٰ, اتنی بڑی کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ, اس کا اتنا بڑا ججمنٹ صاف صاف, چاہے وہ چلے یا نہ چلے, نیت ہے یا نہیں ہے حکومت کی اس کو چھوڑ دیجیے, وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے. وہ تو سود کو اور پاپولرائز کرنے کے لیے ساری اسکیمیں ہو رہی ہیں, یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں, یہ سیلف امپلائمنٹ کے لیے قرضے ورزے سب, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر انوالو کر دیا جائے, تاکہ عوام کے اندر سے کوئی تحریک نہ اٹھ سکے. لیکن یہ بھی تو سیاسی رشوت ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی لابی پیدا کی جاتی ہے. بہرحال کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بات یہ پوری دنیا میں آپ کو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی کہ اتنی ہائی ایک باڈی جو ہے اتنے لیول کی. بہرحال حق بات کہہ دی ہے, اس کے کہنے کے اندر کہیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کہیں پر بھی انہوں نے الفاظ کو جو ہے وہ کچلنے کی اور کسی طریقے سے اسے کھیلنے کا جو معاملہ نہیں کیا, کھلی بات اور صحیح بات کہہ دی ہے. اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بات میں شروع میں بھی رجوع القرآن کا تذکرہ ہوا تھا. واقعہ یہ ہے کہ جو بھی تحریک رجوع القرآن کی اس ملک میں چلی ہے پوری دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے. اس تحریک کے ڈانڈے, وہ تو میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن, اس کا مطالعہ کیجیے, اس میں اس کی پوری تاریخ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی. رجوع القرآن کی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ, ان کے چار بیٹے, چاروں نے ترجمہ قرآن مجید کا اردو میں کیا, دو کے زیادہ مشہور ہوئے, شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین, ورنہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ بھی ہے, تفسیر بھی, شاہ عبد الغنی کا بھی ترجمہ تھا, جو والد ہیں شاہ اسماعیل شہید کے, رحمۃ اللہ, سب نے چاروں نے. پھر وہ تحریک جو چلی ہے اور اس صدی میں جو کام ہوا ہے, مولانا ابو الکلام آزاد جیسا داعی القرآن, میرے نزدیک ترجمان القرآن کا درجہ اس صدی میں علامہ اقبال کو حاصل ہے, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کتنے بڑے وسیع حلقے میں پھیلی, دین کا ایک حرکی تصور, تحریکی تصور, انقلابی تصور لے کر, اور کتنے بڑے پیمانے کے نمبر پر یہ سب کا سب کام یہی ہو رہا ہے. جب میرا درس لاہور میں ہوا کرتا تھا, 500-600-700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوتے تھے درس قرآن کے. یہ سارا ولولا, یہ سارا شور, قرآن اکیڈمی, قرآن کی انجمن ہے, یہ پوری پوری رات جاگنا قرآن کے ساتھ. اس میں تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے ہمارے اوپر, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ طرز خاص ہے ایجاد میری, پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں, اسی بات سے میں وہ لوگ کہ جو پوری پوری رات جاگے ہیں, اور 8-10 سال سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا, آج آپ کے کراچی میں 4-5 جگہ پر ہوا ہے, لاہور میں 4-5 جگہ پر ہوا ہے, ملتان میں ہوا ہے, فیصل آباد میں ہوا ہے, تو یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھے. یہ بھی در حقیقت انڈیکیٹر ہے, اس ملک کا کوئی اسپیشل رول ہے, اور اسی کی گواہی کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا شدید ترین دباؤ بھی اب ہم ہی پر, اور اس میں اگرچہ بحالات موجودہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, میں اس وقت مخالفانہ انداز میں بات نہیں کر رہا, حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں, اور میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جگہ پر دین پر کاربند ہونے میں پوری ہمت اور استقامت کا ثبوت دینا چاہیے. البتہ بین الاقوامی معاملات میں اگر وقتی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کبھی جھک جانا پڑے تو اس میں حرج نہیں, میری بات سمجھ لیجئے, خود اپنے ہاں دین کو قائم کرنے میں اس میں کوئی مداحمت نہ ہو, اس میں کوئی کمزوری نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو یہاں سے آئے گی. میں نے کیونکہ تذکرہ کیا ہے جو عابدہ حسین کے اس انٹرویو کا اور اس گفتگو کا, تو بہت سارا مرثیہ کہنے کے بعد جب سوال کیا ارشاد احمد حقانی صاحب نے کہ حل کیا ہے, تو حل انہوں نے فرمایا ایک ہی, ہمیں بھی کوئی لابی بنانی چاہیے امریکہ میں, پرو پاکستان لابی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اول تو یہ کہ امریکہ میں سینیٹرز کو اور کانگریس مین کو خریدنا, جتنی بڑی قیمت ہارس ٹریڈنگ وہاں ہوتی ہے دھڑنے سے ہوتی ہے, صرف ان کو یہ شعور حاصل ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے وہ ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ نہیں کرتے, وہاں دیانتدار ہیں, باقی پوری دنیا کے لیے بکاؤ مال ہے, جو چاہے خرید لیں لگاؤ دام, لیکن آپ کے پاس ہے کیا جس سے آپ خریدیں گے, آپ تو خود بھکاری ہیں, آپ کہاں مقابلہ کریں گے, آپ وہاں پر کوئی لابی اپنی نہیں بنا سکتے, خدا کے لیے اللہ کے ساتھ لابی بنائیے اپنی, اس کو راضی کیجئے, اس کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اس کو ختم کیجئے, جو بھول گئے اپنی منزل اس کو یاد کیجئے, تازہ کیجئے, ادھر آئیں گے تو ان تنصر اللہ ينصركم بھائی سب اقدامت ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. البتہ یہ کہ وقتی طور پر میں نے بارہا کہا تو وقتی طور پر کبھی دبنا بھی پڑتا ہے. ہمارے لیے اس کی سب سے بڑی مثال خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے. صلح حدیبیہ میں آپ نے بظاہر دب کر صلح کی، لیکن یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم کی شکل بنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. لہذا بین الاقوامی معاملات میں، تدبیر کے معاملات میں، اس میں کوئی کسی کے پریشر کو قبول کر لینا، اس کو تو جو بھی سیاسی لوگ ہوں گے وہ اسی کو ایشو بنائیں گے، اسی پر ہنگامہ کھڑا کریں گے، اسی پر حکومت کو متون کریں گے. اس لیے کہ وہ تو ان کو اپنا جو سیاسی جو ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے اعلی کار بنانا ہے. میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ان ایشوز کو ایک واقعے کے طور پر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ نظر یہی آتا کہ ہم جھک چکے ہیں، نظر یہی آتا. اس لیے بش صاحب کی بڑی عنایتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، بڑے محبت آمیز پیغامات آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، مستقبل ان کی بزم میں آیا تھا دور جام، اب یہ دور جام جو آنا شروع ہوا ہے واشنگٹن سے تو کچھ نہ کچھ تو ملایا گیا ہے، اس کے بغیر تو سوال ہی نہیں تھا. لیکن میں اس پر بھی جیسا کہ میں نے کیا وہ اس پر بھی کوئی مخالفانہ بات نہیں کر رہا، اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اصل حقائق کیا ہے، یہ تو جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کتنا اسٹینڈ لے سکتے ہیں، کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں ہو سکتے. تو تدبیر کے اعتبار سے وقتی طور پر کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے ہاں دین کو قائم کرنے میں، یہاں اگر سودی معیشت کا سدے باب آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ اگر آپ کی جنگ جاری رہے گی تو پھر کون مدد کرے گا؟ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، وہی یغزلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ظاہر بات ہے کہ منزل لگی ینصرکم من بعدی، تو کون ہوگی تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. بہرحال اب میں آخری دو باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ مرثیہ خانی جتنا چاہے اس کو طول دے لے، اصل ہے زمین پر آ کر بات کریں کیا کریں. کرنے کے سلسلے میں عرض کر چکا پہلا کام ہے رجوع الی القرآن، اس کے ضمن میں رات مفصل تقریر میں کر چکا ہوں، عملی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی. خاص طور پہ اس رمضان مبارک میں جن حضرات نے بھی کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے قرب حاصل کیا ہے، اب کا بڑے ہمت کس لے، ایک تو یہ کہ انجمن خدام القرآن میں شامل ہو، دامے درمے سکھنے اس میں واقع کر اسے زیادہ سے زیادہ فعال بنائے. کراچی شہر میں متعدد جگہوں پر اسی طرح کی اکیڈمیز کھل جانی چاہیے، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ لوگ کہتے بھی ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں اتنی دور جا کر یہ ادارہ بنا دیا، وہاں پہنچنا آسان کام نہیں. ان کا عذر اپنی جگہ پر ہے، ہمارا عذر اپنی جگہ پر ہے. ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم وہ اتنی قیمتی زمینیں خرید کر وہاں شہر کے اندر کوئی ادارہ بنا سکتے، یا ہمیں یہ پلاٹ مل گیا ہم نے اسی کو استعمال کیا. طالب آدمی یہاں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ تو آپ کو جہاں بھی طلب ہوگی کسی شہر کی خاصا بے مانی ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ ایسی کیوں اکیڈمی ہو اور کئی ہو اس کے کراچی شہر کے اندر، کیوں نہ اعظم آباد کے علاقے میں ادارہ بنے، کیوں نہ یہ ون ایئر کورس جگہ جگہ ہو رہا ہو. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ انجمن کو اسٹرینتھن کیجیے، دامے درمے سکھنے اس میں شمولیت اختیار کی. اور اس سے بھی اہم تر معاملہ یہ ہے کہ آپ ون ایئر کورس جو اب شروع ہو رہا ہے، ہمارے دو نوجوان ساتھیوں نے قبر ہمت کسمی ہے ان کے لیے دعا کرے، انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے ایبسولیوٹلی آنریلی اپنا وہ ایک سال اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہوئے، جنہوں نے لاہور کی اکیڈمی سے استفادہ کیا ہے، خود محنت کی ہے، آگے بڑھے. لیکن یہ جب ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور آپ لوگوں کو اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے شریک ہو جائیں، اس کے ضمن میں جو معلومات وغیرہ ہے اس کا وہ دو ورقہ وغیرہ چھپا ہوا ہے وہ آپ حضرات باہر سے لے سکتے ہیں. دوسری بات، کم سے کم اس ملک کے لیے اس پورے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس کو آپ نظام خلافت کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یہ دو عملی یہاں تو ختم کر دیں ہم. جو ملک لیا گیا اسلام کے نام پر اس کا طریقہ کار کیا اس کو چھوڑ دیجیے، ہماری دینی جماعتوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے، یہ علیحدہ مباحث ہے. لیکن اس کے لیے جو بھی ہم ایک محنت کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کے عنوان کے تحت، اس کے بارے میں غور کیجیے، سوچیے، آخری فیصلہ کیجیے. اگر اسے ریجیکٹ کرنا ہے اعلیٰ مجید بصیرت ریجیکٹ کیجیے، لیکن دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس لیے میں رد کر رہا ہوں کہ اس میں یہ غلط نہیں، اور اگر نہیں تو پھر قبول کیجیے. اس کے علاوہ تیسرا راستہ آپ کا جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے. یحیی من حی عن بینت و یهلک من هلک عن بینت، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی حجت کے ساتھ ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ حجت کے ساتھ زندہ رہے. تنظیم اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کر دیجیے لیکن دلیل کے ساتھ کوئی آپ کے پاس وزنی بات ہونی چاہیے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے تو پھر اس میں شمولیت اس میں شرکت. اس لیے کہ بہرحال محنت سے جس وجوہت سے کوشش کی چاہیے مرحلہ جو ہے خاص طور پر تحریک خلاف تنظیم اسلامی کے عنوان سے سب یہ یاد دلانا ہے آپ کو. ایک تو یہ کہ وہ ہماری بنیادی کتاب سے چھوٹے کتاب سے ان کا مطالعہ کر کے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے فیصلہ. اور سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کا ہو رہا ہے لاہور میں 17 سے 20 اپریل 4 دن. نکالیے یہ 4 دن, آئیے کچھ مطالعہ کر کے آ جائیے. اس لیے کہ یہاں سے جو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی پھر جا کر آپ کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا کون لوگ ہیں, کس مزاج کے لوگ ہیں, کیا ان کا انداز ہے. اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا فیصلہ کرنے کے اندر کچھ مزید سہولت حاصل ہو جائے. انہیں دو باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ ہے وہ عمل ڈاؤن آن دی گراؤنڈ زمین پر قدم اٹھانے والے قدم بقدم. باقی جو سوالات تھے ان کا میں نے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو خیر ہے جو صحیح ہے اس کے لیے آپ کے دلوں کو کھول دے. وہ غلط بات زبان سے نکل گئی ہے اسے آپ کے حافظے سے بھی محفوظ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.